السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد. كتاب الصيد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: سيدنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه سمرية، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہوا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں نے استفسار کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا بارض قوم اہل الكتاب افناکل فی آنیتہم، ہم اہل کتاب کی سرزمین پہ رہتے ہیں، کیا ان کے برتنوں میں ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ وفی ارض صید اصید بقوسی، اور میں اپنی کمان کے ساتھ شکار کی جگہ سے شکار کرتا ہوں، وبکلبی الذی لیس بمعلم وبکلبی المعلم، اور یہ شکار کے لیے میں ایک سکھایا ہوا کتا بھی بھیجتا ہوں، اور جو سدھایا ہوا نہیں ہے اس کو بھی بھیجتا ہوں، فما یصلح لی، تو میرے لیے کون سی چیز درست ہے؟ قال اما ما ذکرت من آنیت اہل الكتاب، رہا تیرا ذکر کرنا کہ تم اہل کتاب کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہو کہ نہیں، فان وجدتم غیرها فلا تاکلوا فیها وان لم تجدوا فاغسلوها وکلوا فیها، اگر تو تم ان برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن پالو تو ان میں کھاؤ، ان کو استعمال نہ کرو، اور اگر ان کے سوا کوئی اور برتن نہیں ملتے تو پھر دھو کر انہیں ہی استعمال کر لو. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، اور جو تو نے اپنی ہی کمان سے شکار کیا اور اللہ کا نام لے کر تم نے شکار کیا تو تم اسے کھا لو. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، اور اگر تم نے سدھایا ہوا کتا بھیجا شکار کے لیے بسم اللہ پڑھ کے اور وہ شکار لے کے آیا تو تم اسے کھا لو. وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل، اور اگر تم نے ایسے کتے کو بھجوایا جو سکھایا ہوا نہیں، اور تو نے اس شکار کو پکڑ لیا اور خود ذبح کر لیا تو تم اسے کھا لو. عن حمام بن الحارث عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال، سیدنا حمام بن الحارث عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارسل الکلاب المعلم فیمسکن علی، میں سکھائے ہوئے کتے بھجواتا ہوں شکار کے لیے اور وہ شکار کو میرے پاس پکڑ کے لاتے ہیں، واذکر اسم اللہ، اور میں بسم اللہ پڑھ کے یہ کام کرتا ہوں. فقال اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اسم اللہ علیہ فکل ما امسک علیک، اگر تم نے بسم اللہ پڑھ کے شکاری کتے کو چھوڑا اور وہ شکار تمہارے پاس لے کے آ گیا تو کھا لو. قلت وان قتلنا، اگر وہ شکار کو مار ہی دیں تو؟ قال وان قتلنا، کھا وہ مار دے. ما لم يشركها كلب ليس منها، شرط یہ ہے شکاری کتے کے شکار میں کوئی اور شریک نہ ہو دوسرا کتا. فقلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا تیر چوڑائی میں پھینکتا ہوں، فاصیب اور شکار کو لگ جاتا ہے۔ فقال اذا رمیت بالمعراض فخزق فقله، اگر تم نے شکار اس طرح پھینکا ہے اور اسے فخرق اسے چیر پھاڑ دیتا ہے تو اس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ وان اصابه بعرضه فلا تاكله، اور اگر تم اس کو اس طرح تیر مارتے ہو کہ وہ چوڑائی میں لگتا ہے تو پھر تم اسے نہ کھاؤ۔ وحدیث الشعب ان عدی نحوه وفیہ الا ان یأکل الکلب، شعبی کی روایت عدی سے اسی طرح ہے سوائے اس کے کہ اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کتا کھا لے تو، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، اگر وہ شکاری کتا کھا لیتا ہے، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، تو ایسی کیفیت میں اسے نہ کھانا کیونکہ مجھے خوف یہ لاحق ہے کہ اس نے شکار نہیں کیا، اپنے لیے اس نے شکار کیا۔ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ، اسی طرح شکاری کتے کے ساتھ دوسرے کتے بھی اس شکار میں شریک ہیں تو تمہیں اسے نہیں کھانا۔ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِ، تم نے تو اپنے کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی، دوسرے کتوں کو چھوڑ کے بسم اللہ تو نہیں پڑھی۔ وَفِيهِ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب تم اپنے شکاری کتے کو چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو۔ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا، اگر اس نے اس شکار کو پکڑ لیا اور اس کیفیت میں تم نے اس شکار کو پایا کہ وہ زندہ ہے، فَاذْبَحْهُ، تو اسے خود ذبح کر لو۔ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، اور اگر تم نے ایسی کیفیت میں اسے پایا کہ وہ مر چکا ہے اور شکاری کتے نے اس سے کچھ کھایا نہیں، فَقُلْهُ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ زَكَاتُ، کتے کا پکڑنا ہی اس کا ذبح کرنا ہے۔ وَفِيهِ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس روایت میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جب تم تیر پھینکو بسم اللہ پڑھ کر۔ وَفِيهِ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْن، اور اس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر وہ شکار ایک یا دو دن غائب رہے۔ وَفِي رِوَايَةٍ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، اور ایک روایت میں ہے کہ دو دن یا تین دن، فلم تجده فیہ، اور تم اس شکار کو ڈھونڈتے رہے وہ نہیں ملا، الا اثر سہمک، لیکن دو یا تین دن کے بعد تمہارے تیر کا نشان موجود ہے۔ فقل ان شئت، اگر تم چاہو تو کھا سکتے ہو۔ وان وجدته غریقا فی الماء فلا تاکل، اور اگر وہ شکار کسی پانی میں گر گیا ڈوب گیا تو تم نہ کھاؤ۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَا قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوگا آپ کو کہ تیرے تیر کی وجہ سے وہ مرا یا کہ پانی میں ڈوب کے مرا۔ عن سالم بن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سالم بن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول من اقتنا کلبا الا کلب صید او ماشیا، جو شخص شکاری کتے اور رکھوالی کرنے والے کتے کے علاوہ کسی اور کتے کو اپنے پاس رکھتا ہے، فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان، تو اس کے اجر سے ہر روز دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قال سالم، سالم کہتے ہیں، وكان ابو هريره رضی اللہ عنہ يقول، سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، او كالبحر سن، یا کھیتی باڑی کے لیے، وكان صاحب حرس، اور وہ خود کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کہ اگر ایسا کتا جو کھیتی باڑی کے لیے رکھا ہو، یعنی ان جانوروں کی رکھوالی کے لیے۔ کتاب الصید، الصید عربی زبان میں شکار کو کہتے ہیں۔ ابن فارس بیان کرتے ہیں کہ صید کا مطلب ہے رکوب الشیء، کسی چیز پر سواری کرنا، ایسی سواری غیر ملتفت ولا مائل دائیں بائیں نہ دیکھے اور اس کے سر پہ چڑھ دوڑے. اصطلاحی اعتبار سے صید کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں اقتناص حیوان حلال متوحش طبعا غیر مملوک ولا مقدور علیہ. اقتناص حیوان حلال متوحش طبعا, حلال جانور جو صحرا میں ہو, پالتو نہ ہو, کسی کی ملکیت نہ ہو, اس کا شکار کرنا. قرآن مجید میں بھی اللہ عز وجل نے شکار کو حلال کہا ہے. قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین یسألونک ماذا احل لہم, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حلال کیا ہے, جواب دیجئے احل لکم الطیبات, پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم. جوارح جارحۃ کی جمع ہے, اور وہ چیز بھی آپ کے لیے حلال ہے جو تم سکھا دو جوارح کو, شکار کرنے والے جانور جو اللہ نے تمہیں علم سکھایا ہے. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ, جب وہ شکار کر کے لائیں تو تم اسے کھا لو. دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم احرام کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں, اور علماء امت کا اجماع ہے کہ شکار کرنا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ دو پہلو نہ ہوں. نمبر ایک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع الصید غفل, جو شکار کے پیچھے رہتا ہے یعنی دھت ہو جاتا ہے شکار میں, وہ دین سے غافل ہو جاتا ہے. اگر نمازیں دین چھوٹ جائے تو پھر شکار کی طرف نہ جاؤ. وَمَنْ بَدَا جَفَا, جو دیہات میں بستا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا مزاج اکھڑا ہوا بن جاتا ہے. وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السَّلَاطِينِ فَقَدْ افْتُتِن, اور جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. دوسرا پہلو, کسی جانور کو اس نیت سے شکار نہ کرو کہ کھانا نہیں بس نشانہ پکا کرنا ہے. ناحق جانور کو ضائع کرنا جائز نہیں. اور تیسرا پہلو, تکلیف اور سزا سے دوچار کرنا, جلدی ذبح نہ کرنا بلکہ تڑپتا دیکھنا اور اس کی پرواہ نہ کرنا. من رحم ولو ذبیحة عصفور رحمہ اللہ, جو چڑیا کو ذبح کرتے وقت بی رحم کرتا ہے اللہ عز و جلال اس پر بی رحم فرمائیں گے. تو ایسا شکار جس سے جان کو ضائع کرنا, جسے اسے تعذیب عذاب دیتے ہوئے خوش ہونا, جس سے دین سے دوری ہو جائے, ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ وقت کو ضائع کرنا, اگر اس سے بچاؤ ہو تو شکار میں اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں جس کا احادیث میں تذکرہ ہے کہ کچھ لوگوں کا صرف شکار ہی کھانا پینا تھا, کوئی اور چیز نہ تھی. لیکن شریعت کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ ہر پہلو میں بیلنس کرتی ہے. شکار کی بنیادی طور پہ چند قسمیں ہیں. الصید البری الصید البحری, خشکی کا شکار اور سمندری شکار. بری شکار جس کو خشکی کا شکار کہتے ہیں, ایسا جانور جو کھایا جاتا ہے, پالتو نہیں ہے, وحشی ہے, جنگلی جانور، یا ویسے تو جنگلی ہے لیکن کسی نے اس کو سدا لیا ہے. اس کی متعدد قسمیں ہیں. نمبر ایک، صید الحرم المکی، حرم مکی کا شکار، یعنی جو حرم کی حدود میں ہے. حرم کی حدود میں محرم پر شکار کرنا حرام ہے، اور اسی طرح غیر محرم پر بھی شکار کرنا حرام ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1353، ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالی نے اس شہر کی حرمت کو قائم رکھا ہے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے. فهو حرام بحرمت الله الى يوم القيامه، اس کی حرمت قیامت تک قائم ہے. وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعه من النهار، مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں لڑائی جائز نہیں ہوئی، میرے لیے بھی صرف ایک گھڑی جائز ہوئی. فهو حرام بحرمت الله الى يوم القيامه، جس کی حرمت قیامت تک باقی ہے. لا يعضد شوكه، اس کے کانٹوں کو اکھاڑا نہ جائے. ولا ينفر صيده، اور اس کے شکار کو بھگایا بھی نہ جائے. کیا مطلب؟ شکار کرنا جائز نہیں، اگر کوئی بھگا کے اس کو حرم کی حدود سے باہر لے جائے، اس نیت سے بھگائے کہ ذرا باہر چلو نا، تو وہاں جا کے حیلہ کرے اور اس کو شکار کرے، اس کو بھگانا بھی جائز نہیں. ولا يلتقط الا من عرفها، اور وہاں حرم مکی حدود حرم میں کوئی چیز گری پڑی مل جائے، جب تک ایک سال اعلان نہ کریں اسے مت اٹھائے. اس پر اجماع نقل کیا ہے امام ابن المنذر نے، امام ابن رشد نے، امام ابن قدامہ نے، امام ابن القطان نے، اور امام النووی نے. صید الحرم المدنی، حدود حرم مدینہ میں اگر شکار کرے تو حرم کی حدود میں مدینہ طیبہ میں بھی شکار کرنا حرام ہے. یہ موقف ہے جمہور علماء کا، المالکیہ، الشافعیہ، الحنابلہ. صحیح مسلم کی روایت ہے 1362، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان ابراہیم حرم مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو حرام کیا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةِ، میں مدینہ کی حرمت بیان کرتا ہوں. مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، ان دو پہاڑوں کے درمیان. لَا يُقْطَعُ اِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا، نہ تو اس کے کانٹے اور جھاڑیاں اتاری جائیں اور نہ ہی یہاں شکار کیا جائے. صحیح مسلم کی ہی روایت ہے 1365، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف علی المدینہ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو دیکھا اور فرمایا، اللہم انی احرم ما بین جبلیہ مثل ما حرم ابراہیم مکہ، اے اللہ، میں ان دو پہاڑوں کے درمیانی جو جگہ ہے اس کو حرام قرار دیتا ہوں. دوسری روایت میں آتا ہے، ما بین عیر الى ثور، جبل عیر جبل ثور، اسی طرح اس کی حرمت قائم کر دے جس طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کی حرمت بیان کی. اللہم بارک لہم فی مدہم وصاعہم، اے اللہ، ان کے پیمانوں میں برکت ڈال دے، مد میں اور صاع میں. صید المحرم، احرام باندھنے والے کا شکار. احرام باندھ کر شکار کرنے والوں کی بنیادی طور پر چار پانچ قسمیں ہیں. نمبر ایک, صید المحرم بنفسی, احرام باندھ کے محرم خود شکار کرے تو یہ حرام ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, ایمان والو احرام کی حالت میں شکار کو قتل نہ کرو. سورۃ المائدہ 9:5, وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما, جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تم پر حرام ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1824, عبداللہ ابن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نکلے, صحابہ ان کے ساتھ تھے, ایک گروہ ان کے ساتھ جن میں ابو قتادہ تھے. تو آپ نے فرمایا تم ساحل سمندر کی طرف سے جاؤ, آگے جا کے اکٹھے ہوتے ہیں. وہ ساحل سمندر چلے, وہاں سے جا کے انہوں نے احرام بھی باندھ لیا سوائے ابو قتادہ کے. ابھی جا رہے تھے تو انہیں حمر وحش, ایک نیل گائے نظر آئی. ابو قتادہ نے اس پہ حملہ کر دیا, اسے گرا لیا, اسے پکایا اور سب نے کھایا. کھا کے کہتے ہیں انأكل لحم صيد ونحن محرمون, اوہ ہم نے تو احرام باندھا ہوا ہے, ہم نے یہ کیا کر لیا. جو باقی بچا تھا اس کو چھوڑا اور اللہ کے رسول کے پاس آئے, آ کے قصہ بیان کیا کہ ہم نے احرام باندھا, ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا, حملہ کیا, گرایا اور کھایا. لمبی حدیث ہے. آپ نے سوال کیا امنکم احد امرہ, کیا تم میں سے کسی شخص نے اسے کہا تھا شابہ بھائی کر دو حملہ, او اشار الیہا, یا اشارہ کیا ہو. کیا کمال کی نیل گائے. قالوا لا, نہیں, نہ اشارہ کیا نہ حکم دیا. آپ نے فرمایا فَقُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهَا, جو باقی بچے وہ بھی کھا لو, کیونکہ محرم کا شکار نہیں ہے, یہ محل کا شکار ہے, اس نے تو احرام نہیں باندھا. تو خشکی کا شکار محرم کے لیے جائز نہیں, محل کے لیے جائز ہے جس نے احرام نہیں باندھا. اس بات پر اجماع نقل کیا ہے امام ابن المنذر, ابن حزم, ابن رشد, ابن قدامہ اور ابن قطان اور نووی نے. شکار کی دوسری قسم, الصید بامر من المحرم, احرام باندھنے والا خود تو شکار نہیں کرتا لیکن کسی کو کہہ دیتا ہے یہ حرام ہے. حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, جمہور کا موقف یہی ہے. حدیث ابھی گزری ہے کہ یہ بتائیے کیا کسی نے حکم دیا امنکم احد امرہ, اگر حکم دے دے پھر بھی حرام ہوگا. تیسری قسم, الصید بدلالت المحرم و اشارته, احرام باندھنے والا بس اشارہ دے دے یہ بھی حرام ہے, بلکہ مدد کرنا بھی حرام ہے. حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 2570, ابو قتادہ السلمی بیان کرتے ہیں, کنت یوما جالسا مع رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مکہ کے درمیان, یعنی مکہ جاتے ہوئے, ورسول اللہ نازل امامنا والقوم محرمون وانا غیر محرم, قوم نے احرام باندھا ہوا تھا, اللہ کے رسول نے آگے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, میں نے احرام نہیں باندھا. فابصروا حمارا وحشيا, انہیں ایک نیل گائے نظر آ گئی. وانا مشغول, اخسف علی، میں اپنی جوتی سیدھی کر رہا تھا. فلم یؤذنونی بھی، مجھے انہوں نے بتایا نہیں. واحب لو انی ابصرت، بس وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے کہ یہ کام چھوڑے اور جلدی سے دیکھ لے. اور پہلی روایت گزری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او اشارہ الیہا، اس نے اشارہ تو نہیں کیا. تو اشارہ کرنے سے، حکم دینے سے یا مدد کرنے سے وہ احرام باندھنے والے پر حرام ہو جائے. چوتھی قسم، دلالت غیر المحرم للمحرم علی الصید فی الحرم، جس نے احرام نہیں باندھا وہ احرام باندھنے والے کو حرم کی حدود میں بتا دے تو یہاں شکار بھی حرام ہوگا. جمہور کا موقف ہے حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ کا. قرآن کہتا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. پانچویں قسم، قتل الحیوان المؤذی، تکلیف دینے والے جانوروں کو قتل کرنا مشروع ہے، جائز ہے حدود حرم میں بھی. حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اور اس پر اجماع ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1829، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل خمس فواسق فی الحل والحرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ قسم کے فواسق کو، نقصان پہنچانے والوں کو، حل اور حرم دونوں جگہ میں قتل کرنے کا حکم دیے. الغراب کوا، والحدۃ گرگٹ، والعقرب بچھو، والفأر چوہیا، والکلب العقور دیوانہ کتا. صحیح مسلم کی روایت میں الحیۃ کے الفاظ ہے 1198 کے سام. شکار کی دوسری قسم ہے الصید البحری، بحری شکار، سمندری شکار. سمندری شکار سے مراد یہ ہے ایسا جانور جو رہتا ہی پانی میں ہے، وہاں ہی انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے، جیسا کہ مچھلی، کیکڑا یا سلحفا، کچھوا. اور بعض نے اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے بحری شکار سے مراد ہے الذی لا یعیش الا فی البحر، جو صرف سمندر میں رہتا، وہ باہر زندہ نہیں رہ سکتا. اور شاید کہ یہ تعریف جامع ہے پہلی تعریف سے. حکم کیا ہے؟ سمندری شکار اصل میں جائز ہے، محرم کے لیے بھی، غیر محرم کے لیے بھی. اور اس بات پر اجماع ہے، نقل کیا ہے امام ابن المنذر نے، ابن قدامہ نے، اور ابن القطان نے. تو اگر اس تعریف کو سامنے رکھا جائے الذی لا یعیش الا فی البحر، کہ جو صرف سمندر میں ہی زندہ رہ سکتا ہے، تو پھر مچھلی اور کیکڑا اور دیگر اشیاء، پھر سلحفا، کچھوا چونکہ باہر خشکی میں بھی چلتا پھرتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے، یہ اسے خارج ہو جائے گا. وحرم علیکم صید البر احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ. شکار کرنے والے کی شروط کیا ہیں؟ عاقل ہو، ممیز ہو، اس کو سمجھ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، مسلمان ہو. اگر مجوسی قتل کرتا ہے، شکار کرتا ہے، تو وہ کھانا حرام ہوگا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اور اس پر بھی اجماع ہے. کوئی کتابی اگر شکار کرتا ہے وہ جائز ہوگا. چوتھی شرط، شکار کرتے وقت تیر پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یا شکاری جانور کو باز، شکرا کتا یا چیتا، اور یہ لوگ استعمال کرتے رہے ہیں. اگر بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑی گئی تو پھر یہ شکار جائز نہیں ہوگا، اگر سہواً رہ گئی تو پھر جائز ہوگا، جیسا کہ حنفیہ، مالکیہ اور دیگر علماء نے اس کو اختیار کیا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر. صحیح بخاری کی روایت ہے 175. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ارسل کلبی فأجد معه كلبا آخر، میں تو اپنا شکاری کتا چھوڑتا ہوں لیکن دیکھتا ہوں کوئی اور کتا بھی اس کے ساتھ چل پڑا ہے. قال فلا تأكل، یہ شکار نہ کھاؤ. وما صدت بكلبك المعلم وإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر، تم نے تو اپنے کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی، دوسرے کتے کو تم نے چھوڑا ہی نہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2045. ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ، اللہ عزوجلال نے معافی دے دی ہے میری امت کو غلطی سے، بھول کر یا جبرن کچھ چیز سے کروائی جائے، تو اگر سہور رہ گئی ہے بسم اللہ تو جائز ہوگا. پانچویں شرط ہے شکار کی، تیر پھینکتے وقت، جانور چھوڑتے وقت مقصود شکار ہو. اگر شکار مقصود نہیں ہے، بس جان ضائع کرنا ہے تو ٹھیک نہیں. چھٹی شرط ادراک الصید، وہ شکار ملے بھی آپ کو، اگر تو زندہ مل گیا ہے تو اس کو ذبح کرو، اگر فوت شدہ ملا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آپ نے چھوڑا تو جائز ہے، اگر پانی میں ڈوبا ملا ہے تو نہ کھاؤ، نہ جانے تیر سے مرا ہے یا ڈوب کر مرا ہے. ساتویں شرط، جس شکار کو کھانا چاہ رہے ہو اس میں آپ کے تیر کے نشان ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے 5513. جب ہم نے شرط ذکر کی کہ مقصود شکار ہو، کیونکہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان تلف کرنا جانوروں کی اس سے منع کیا ہے کہ ویسے نشانہ بازی کرے. اگر ایک سے زائد چیزیں ہیں اور آپ شکار کرنے کے لیے تیر چھوڑے، جس کو بھی لگ گیا، یہ نیت کی ہے تو کھانا جائز ہوگا. شکار کی الگ شرطیں ہیں کہ کس جانور کا شکار ہو، اس کا گوشت کھانا حلال ہو. اب یہ نہیں ہے کہ آپ جنگل میں نکلے ہیں تو خنزیر کو تیر مار کے کھاؤ، شکار تو ہو گیا، وہ معقول اللحم ہو، شریعت نے اسے حلال قرار دیا. جنگلی بیل آپ کو ملتا ہے اور آپ کے ہاتھ نہیں لگتا، بلکہ آپ کا اپنا پالتو بیل بھی اگر وحشی بن جائے، اس کو گرا کے ذبح نہیں کر سکتے، تو آپ تیر مار کے بھی اس کو ذبح کر سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما اعجزک من البہائم، جو جانور تمہیں عاجز کر دے، مما فی یدیک، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، فہو کالصید، وہ شکار بن جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے آج کل. یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت جو ہے 8478. قربانی کے لیے جانور لے کے آتے ہیں، وہ قابو نہیں آتا، دوڑ جاتا، عید پڑھنے والے بیچارے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے، اور اوپر سے مسئلہ بھی سن کے آئے ہوتے ہیں، جب تک قربانی نہ کرے کچھ کھانا نہیں ہے، بھوکے پیاسے بھاگ رہے ہیں پیچھے، اور سیانے اتنے ہیں کہ رسی باندھی نہیں ہوتی، کہ یہ بھی نیک ہی ہوگا, جب اللہ اکبر کہیں گے تو خود لیٹ جائے گا, کہے گا چلو جلدی کرو مجھے جنت بھیجو. اور ان دونوں رویوں نے, ہم کتاب الاضاحی میں بیان کریں گے, بہت نقصانات کیے. ایک نقصان, انسانوں کا جب کوئی رسی باندھتے ہی نہیں ہے, کہتے ہیں بیبے جانور ہیں قربان ہونے والے ہیں کچھ نہ کہو, اور دوسرا جب بکری بھی ذبح کرنی ہو تو پوری برادری اس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے کہ اٹھنے نہیں دینا. یہ دونوں رویے ٹھیک نہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, وَإِذَا وَقَعَ الْبَعِيرُ فِي الْبِئْرِ, اونٹ دوڑا اور اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی, نہ تو یہ نکل سکتا ہے, اب کیا کرے, ادھر قربانی کا دن بھی جا رہا ہے. فَطْعَنْهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ, اس کی کوک سے مارو. وَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ, پڑھو بسم اللہ اور کھاؤ, وہاں سے نیچے سے کاٹ کے لاؤ اور پکا لو. تو آج کل تو تیر کا زمانہ گیا, اگرچہ موجود ہیں, اس لیے بسم اللہ پڑھ کے اگر فائر کیا جائے اور جانور کو گرایا جائے تو جائز ہے. کون سا جانور؟ جو اس طرح کا وحشی بن جائے. اور آگے آپ حدیث پڑھیں, جس کے ساتھ آپ نے شکار کرنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تیر کو زہر لگا کر نہ پھینکا جائے, یہ نہ ہو کہ تیر لگنے سے پہلے زہر کی وجہ سے مر جائے وہ, اور یہ زہر کھانے والے پر بھی اثر انداز ہوگی. شافعیہ, حنابلہ, مالکیہ اور امام ابن حزم نے بھی اس کو بیان کیا, کسی کی تیر کمان چوری لے کے گئے ہیں اس سے شکار نہ کریں. تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی چیز نہیں ملتی تیز دھار کے ساتھ ذبح کیا جا سکتا ہے جس سے خون جاری ہو جائے. صحیح مسلم 1968, ما انہر الدم وذکر اسم اللہ, جس سے خون جاری ہو جائے اور بسم اللہ پڑھی جائے. لیس السن والظفر, ناخن کے ساتھ ذبح نہ کرے نہ ہی دانت کے ساتھ ذبح کرے. لگتا ہے کہ اس وقت بھی کوئی ہوگا, نئی چھری ملی تو پکڑا اور ساتھ دندی لگا ہی اور فارے. شکاری کتے کے ساتھ تو آپ شکار کریں گے, بسم اللہ پڑھی مر بھی گیا کھا لیں گے, لیکن کالا کتا نہیں ہونا چاہیے. وہ حدیث کہتی ہے, اذا ارسلت كلبك المعلم, جب سکھایا ہوا سدھایا ہوا کتا, پڑھایا ہوا کتا جب تم بھیجو تو پھر کھاؤ. صحیح بخاری 175. سکھانا کیا ہے؟ تین چیزیں, جب بھگاؤ تو بھاگے, جب شکار سے روکو تو رک جائے, جب وہ شکار کو لائے تو آپ کے لیے لے کے آئے, خود نہ کھا لے, بہتر ہے اسے کچھ کھلا کے بھجواؤ. کالا کتا کیوں نہ ہو؟ جمہور کا مذہب ہے کہ کالا کتا بھی اگر ہوگا تو شکار ہو جائے گا, حنفیہ مالکیہ شافعیہ کا موقف, لیکن حنابلہ کا موقف ہے اور امام ابن حزم اور شیخ عثیمین اور سلف کی ایک جماعت کا کہ کالا کتا نہیں ہونا چاہیے. سبب کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 1572, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا, علیکم بالاسود البہیم ذی النقطتین, کالا کتا جو ہے اور اس کی آنکھوں پہ نشان ہو, فَإِنَّهُ الشَّيْطَان, یہ شیطان ہے اس کو نہ چھوڑو. تو ایسے کتے کو تو مارنے کا حکم ہے. اللہ عز و جلال نے کتنا انسان کو شرف دیا, انسان بنایا ہے. آپ نے تو حکم دیا تھا کوئی کتا نہ چھوڑو, تو پتہ نہیں ہے کون سی نسل باقی بچ گئی جو آج بھی کہتے ہیں مدینے کے کتے ہیں. بچا تو کوئی نہیں تھا. اس پہلی حدیث میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل کتاب کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی اور برتن نہ ملیں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو دھو لیا جائے. یہی حکم ان کپڑوں کا ہے کہ اگر کوئی اور کپڑے نہ ملے تو ان کپڑوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے, جیکٹ اور اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں ان کو دھو کر استعمال کیا جائے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر تو کتا شکاری شکار کر کے لاتا ہے, اگر وہ زندہ ہے تو انسان موت سے پہلے پہلے اسے خود ذبح کر سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی اگر شکار کے لیے کتا یا چیتا یا اس طرح کی چیزیں جو کچلی سے شکار کرتے ہیں ان کے لیے تین شرطیں سامنے رکھنا ضروری ہیں, جب چھوڑو تو بھاگے, وَيَنزَجِرْ اِذَا زَجَرْ جب ڈانٹ پلاؤ تو رک جائے, وَاللَّا يَأْكُلَ اِذَا اَمْسَكْ خود نہ کھائے. لیکن اگر آپ پنجے سے شکار کرنے والوں کو بھجواتے ہیں, باز ہے یا شکرہ ہے, تو پھر اس کے لیے دو شرطیں ہوں گی. پہلی شرط, جب چھوڑو تو وہ اڑان بھرے, جب روکو تو رک جائے. تیسری شرط کا اضافہ اس کے لیے نہیں کیا جائے گا. حدیث کے اندر المعراض کا تذکرہ آیا ہے. معراض ایسی لاٹھی کو کہتے ہیں جس کا اوپر سے تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا ہے, ایسا تیر لہری شالی جس کے اوپر کوئی دھاگا یا کوئی پر نہیں لگا ہوتا. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ شوق کی بنیاد پہ جو لوگ گھروں میں کتے رکھتے ہیں, دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی ایک دن میں ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے, یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق, پاکیزگی کو اللہ عز و جلال نے کس طرح باقی رکھنے کا حکم دیا کہ کتا رکھنے میں نقصان کیا ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ نیک فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. کس طرح خوف بھی رہ سکتا ہے کہ آنے والے کو نقصان دے گا. اس کی نجاست کے بارے میں حکم ہے کہ اگر کتا منہ ڈال دیتا ہے جب تک سات مرتبہ نہ برتن دھویا جائے وہ پاک ہی نہیں ہوتا. لیکن ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکم دے دیا بکریوں کے چرواہے بکریوں کی حفاظت کے لیے کہ چور نہ لے جائیں یا ذئاب نہ انہیں لے لے, بھیڑیے, اس کی اجازت دے دی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کی کس طرح حماقت ہے کہ وہ ان کے ساتھ جتنا لاڈ پیار کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ بھی نہیں. سب سے اچھا کھانا انہیں کھلائیں گے, خود غسل کرے نہ کرے ان کو ضرور کھلائیں گے, خود پھٹے پرانے بھی پہنے ان کو لباس بھی پہنائیں گے. فَهَلْ بَعْدَ هَذَا مِنْ سَفَا, کہ اس کے بعد بھی کوئی حماقت کی حد ہے؟ وَيُقَبِّلُونَهَا, بلکہ ان کتوں کو کس طرح چمکار رہے ہوتے ہیں اور چاٹ رہے ہوتے ہیں. جو اللہ کے دین کو نہیں سمجھتا, اللہ تعالیٰ پھر اس سے کتوں کی ہی خدمت لیتا ہے. جن کو انسان پالنے نہ آتے ہوں اللہ پھر پرورش کرواتا ہے جانوروں کی, جس میں پھر مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں. بڑے سمجھدار, عقل مند, دانش مند ہوں گے, اور سمجھ کہاں الٹ جائے گی, بس بیٹی ضد کرتی ہے کہ میں نے بلی رکھنی ہے. اچھا نماز پڑھتی ہے؟ نہیں. بیٹا کہتا ہے میں نے ڈاگی رکھنا ہے, وہ بیٹھتا اٹھتا بھی اس کے ساتھ ہے. المجالسہ تولد المجانسہ, جس کے ساتھ بیٹھو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے. نہ جانے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں, اور شریعت نے جو قباحتیں بیان کی ہیں وہ الگ. عن رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال, رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, بذی الحلیفہ من تہامہ, ذو الحلیفہ میں تہامہ کے علاقے میں, فاصاب الناس جوع, تو لوگوں کو بھوک لگ گئی, فاصابوا ابلا وغنما, تو مال غنیمت میں انہیں اونٹ اور بکریاں ملی, وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے آخر میں تھے, فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور, انہوں نے جلدی سے ذبح کیا اور ہنڈیاں چڑھا دیں. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور فاکفیت, آپ آئے اور آپ نے حکم دیا کہ ہنڈیاں الٹا دو. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعیر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا مال غنیمت اور 10 بکریاں ایک اونٹ کے بدلے دی. فند منها بعیر, تو ایک اونٹ بھاگ نکلا. فطلبوه فاعیاهم, انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن اس نے تھکا مارا. وكان في القوم خيل يسيرا, تھوڑے سے گھوڑے تھے. فاحوى رجل منهم بسهم فحبسه الله, تو ایک شخص نے تیر لیا اور دے مارا تو اللہ ذو الجلال نے اسے روک دیا. فقال ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش, ان جانوروں میں بھی کچھ جانور سرکش ہوتے ہیں جیسے کہ وحشی جانور ہوتے ہیں. فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا, جو دوڑ جائے اس کے ساتھ ایسا ہی کرو. قال قلت يا رسول الله ان لا قل عدو غدا وليس معنا مدن, کل دشمنوں کے ساتھ ملاقات ہے اور ہمارے پاس کوئی چھری نہیں. افنذبح بالقصب, اگر ہم یہاں چھریاں استعمال کر لے تو وہاں ضرورت پڑے تو کیا کریں گے, کیا ہم قصب کے ساتھ بانس کے ساتھ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا, جس سے خون جاری ہو جائے اور اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے کھا لو. ليس السن والظفر, لیکن شرط یہ ہے کہ تم ناخن استعمال نہ کرو اور دانت استعمال نہ کرو. وسأحدثكم عن ذلك, اما السن فعظم, میں اس کے بارے میں عنقریب بتاتا ہوں, رہا سن دانت تو یہ ہڈی ہے. واما الظفر فمد الحبشه, رہا ناخن تو یہ حبشیوں کی چھری ہے. ذو الحلیفہ مدینہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اصل میں وہاں ایک درخت حلفہ وہ کثرت سے ہوتے تھے اس لیے اس کو ذو الحلیفہ کہا گیا. تہامہ سمندر کی طرف پہاڑی سلسلہ ہے, اس کو تہامہ کے پہاڑ کہتے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لشکر کے پیچھے رہتے ضعیف لوگوں کا خیال کرنے کے لیے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے لیڈرشپ کو کہ وہ لوگوں کا خیال کرے خصوصاً ان لوگوں کا جو کمزور ہیں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ادب سکھانے کے لیے ذمہ دار سزا دے سکتا ہے کہ تم نے جلد بازی کی اور یہ قدم جو اٹھایا یہ بغیر اجازت کے تم نے اٹھایا, کیسے تم نے ذبح کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہنڈیاں الٹا دیں. سنن ابی داود کی روایت ہے لوگوں کو بہت بھوت لگی ہوئی تھی تو انہوں نے بکریاں لی نہیں بلکہ چھینی, اس لیے کہ ابھی وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں تشریف لائے اپنے گھوڑے پر تو آپ نے جو قوس پکڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ خود جو ہے وہ ہنڈیاں الٹائیں اور مٹی پہ پھینک دیں, اور ساتھ فرمایا ان النحب لیست بأحل من المیت, یہ چھین جھپٹ کے اس طرح کھانا یہ مردار سے حلال نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہلو پیش کیے, ایک تو تم نے اجازت نہیں لی, کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہیے جب تک سپہ سالار کا آرڈر نہ ہو, اور دوسرا تم نے یہ چھین جھپٹ کے ایسا کام کیا کیوں. اس حدیث سے ایک تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مالی تعزیر بھی کی جا سکتی ہے جب ذمہ دار اس میں مصلحت محسوس کرے. یہی موقف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اور امام ابن القیم کا. اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے عدل کو باقی رکھا. کس اعتبار سے؟ دشمنوں کے ساتھ بھی جب جہاد ہو تو پھر جہاد ہوگا, اس میں عدل کو چھوڑ کر کافر بھی ہوں گے تو ان سے اس طرح مال نہیں چھینیں گے, وہ بیت المال میں آئے. اس حدیث میں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو قصب کے ساتھ بانس کے ساتھ ذبح کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ دانت اور ناخن سے ذبح نہیں کیا جائے گا. اس کی حکمت یہ ہے کہ دانت یہ ہڈی ہے اور کافر جو ہے وہ اس طرح کیا کرتے ہیں, ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ نے منع کر دیا. باب الاضاحی. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیده وكبر ووضع رجله على صفاحهما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے ذبح کیے, املحین اقرنین, دو بڑے بڑے سینگوں والے اور چتکبڑے. ذبحهما بیدی, اپنے ہاتھ سے ان دونوں کو ذبح کیا, اللہ اکبر کہا اور اپنے پاؤں کو ان کے پہلوؤں پر رکھا. الاضاحی یہ جمع ہے اضحیہ کی. اضحیہ اس کے دو معنی ہیں, اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه, اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه, وہ وقت جس میں ذبح کرنا مشروع ہے. اور بعض نے اس کی تعریف کی ما یذبح فی ایام النحر, قربانی کے دنوں میں جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو اضحیہ کہتے ہیں. ما یذبح فی ایام النحر بسبب العید تقربا الی اللہ تعالی, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عید کے سبب قربانی کے ایام میں جس کو ذبح کیا جائے وہ اضحیہ ہوگا. قربانی کی مشروعیت کتاب و سنت سے اور اجماع سے ثابت ہے. فصل لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. حدیث آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری کی 553, صحیح مسلم کی 1966, کہ آپ نے دو مینڈوں کو ذبح کیا جو بڑے بڑے سینگوں والے تھے. اور امام ابن قدامہ نے اجماع نقل کیا ہے اور لکھا ہے فاجمع المسلمون على مشروعیت الاضحیہ, تمام مسلمانوں کا قربانی کی مشروعیت پر اجماع ہے. قربانی کی حکمتیں اور مقاصد, تقرب الہی اور تقوی کا حصول. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دوسری حکمت اور مقصد, جذبہ ایثار اور سنت ابراہیمی کا احیاء. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. تیسری حکمت اور مقصد, قربانی کے گوشت اور اس کے چمڑے کے ذریعے فقراء اور مساکین کو خوشی مہیا کرنا تاکہ وہ ان دنوں میں ہاتھ پھیلانے سے رک جائیں. سنن ابن ماجہ 3157, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ, سیدنا علی کو حکم دیا, ان یقسم بدنہ کلہا لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. حکم دیا کہ ان جانوروں کے گوشت, ان کے چمڑے, کھالے اور ان کی جھولیں مسکینوں میں تقسیم کر دیں. چوتھا مقصد اور حکمت, اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا جس نے ہمارے لیے ان جانوروں کے حصول کو آسان بنا دیا اور ان کو پاک اور حلال بنایا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير, تمہارے لیے اس میں بہت بہتری ہے. فاذكروا اسم الله عليها صواف, تو بسم اللہ پڑھو ان کو کھڑے کر کے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے شکر کا ایک موقع دیا. قربانی کا حکم, یہ سنت موکدہ ہے, جمہور علماء کا موقف ہے, مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, ظاہریہ. صحیح مسلم کی روایت ہے 1967, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے لے کے آئے, یطع فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد, جس کے پاؤں, جس کے ہاتھ, جس کا چہرہ وہ سفید تھا. اور سیدہ عائشہ کو حکم دیا چھری لے کے آؤ. ثم قال اشحذیہا بحجر, عائشہ تم اس کو تیز کرو پتھر پر. وہ تیز کر کے لائیں, پھر آپ نے اسے لٹایا, ذبح کیا اور کہا بسم اللہ, اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد, اے اللہ قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے. دلالت کیا ہے؟ امت کی طرف سے بھی اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا, تو جس نے بھی قربانی نہیں کی تھی اس کی طرف سے کفایت کر گئی, خواہ وہ قربانی کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا. اور آپ نے اعلان کروایا, ایوہ الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ, ہر گھر پر ہر سال قربانی ہے. بلکہ آپ نے فرمایا من کان لہو سعا, صحیح الجامع کی روایت ہے 6490, من کان لہو سعا ولم یضحی, جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی نہیں کرتا, فلا یقربن مصلانا, وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے. سنت موقدہ کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کرنا ہے, واجب نہیں ہے, کہ واجب کے چھوڑنے سے شریعت کے احکام آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض دفعہ قربانی نہیں کرتے تھے, بلکہ عبداللہ ابن عباس ایک دن کیا کہتے ہیں, اکرمہ ان کے شاگرد ہیں, یبعثنی یوم الاضحى بدرہمین اشتری لہ لحما, دو درم دے کے بھیجا جاؤ, ویقول من لقیت فقل, اگر راستے میں ملے تو اس کو بتانا بھی, ہذہ اضحیت ابن عباس, یہ عبداللہ بن عباس کی قربانی. کسی نے قربانی کی اگر نظر مانی ہو تو وہ واجب ہے, وہ پوری کی جائے, خاص نے نظر کسی خاص جانور کی مانی ہے یا صرف کسی جانور کی مانی ہے, حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 6696, من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ, جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہے اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے. قربانی کون کرے گا؟ توحید پرست, شرک کی غلاظت سے بچنے والا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قربانی کرنے والا بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو. صحیح الجامع کی روایت ہے 1699, ان اللہ احتجز التوبہ عن کل صاحب بدعہ, اللہ تعالیٰ نے توبہ کو روک دیا ہے, حجب التوبہ, توبہ کو چھپا دیا ہے, بدعتی سے. احتجر التوبہ, تیسری روایت, اس کی توبہ قبول ہی نہیں اللہ کرتے جو بدعتی انسان ہے. بلکہ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں, لا يقبل الله صاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها, جب تک وہ بدعت کو چھوڑتا نہیں اس وقت تک نہ حج قبول, نہ عمرہ, نہ نماز, نہ روزہ. صحیح ترغیب کی روایت ہے 5:4 کہ اللہ عزوجلال نے توبہ کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے کہ اس کی توبہ نہیں ہے. کب تک؟ حتی یدع بدعتہ, جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. قربانی کرنے والے کی نیت خالص ہو, شہرت مقصود نہ ہو. صحیح الجامع 8:056, ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے. چوتھی شرط, قربانی کرنے والا حلال اور پاکیزہ مال سے قربانی کرے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, انبیاء سے بھی کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم, مومنوں سے کہا. اور صحیح الجامع کی روایت ہے کل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. صحیح الجامع 4519, ہر وہ جسم جو حرام سے پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. جس طرح قربانی کرنے والے کے لیے چار شرطیں ہیں, اس طرح قربانی کے جانور میں بھی چار شرطیں ہیں. وہ قربانی کریں جو آپ کی اپنی ملکیت ہے. چوری کی قربانی, غصب کی قربانی, دھوکے سے حاصل کی گئی, چلاکی سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی, گوشت ہی کھائیں گے بس. صحیح بخاری 5:53, کنا نسمن الاضحیہ, ہم اپنی اپنی قربانیاں جو تھی ان کو کھلایا پلایا کرتے, فربا کرتے. دوسری شرط, قربانی ان جانوروں کی جن کا تعین شریعت نے کیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. پالتو جانوروں میں سے امام نووی کہتے ہیں الاجماع, امت کے اجماع ہے, على انه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم. اجماع یہ ہے کہ قربانی میں اونٹ, گائے مذکر مؤنث, بھیڑ بکری مذکر مؤنث, اس کے علاوہ قربانی نہیں ہوگی. تیسری شرط, اس قربانی کا کی عمر اتنی ہو جتنی شریعت نے بیان کی ہے. صحیح مسلم 5:055, لا تذبحوا الا مسنہ, اس وقت تک ذبح نہ کرو جب تک دو دانت اس کے نکل نہ جائیں. الا ان يعسر عليكم, ہاں اگر مشقت ہو, فتذبحوا جزعه من الضأن, تو پھر جزعہ بھی کر سکتے ہو. جزعہ ایک سال کا ہوگا, لیکن کہاں سے؟ بھیڑ سے, مذکر مؤنث. بکری اور بکرا جب تک دو دانت نہیں ہوں گے کسی اور کے لیے جائز نہیں, یہ صرف ابو بردہ بن نیار کو اجازت ملی تھی. چوتھی شرط, قربانی کے اندر چار قسم کے عیب نہ ہوں. جامع الترمذی 1497, سنن ابی داود 2:80, سنن ابن ماجہ 4:144, العوراء البین عورها, ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو. والمریضة البین مرضها, ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو. والعرج البین عرجها, ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. والکثیر التي لا تنقی, ایسا دیوانہ جانور جس کی عقل ہی نہ ہو, چلاؤ اسے دائیں تو وہ چلے بائیں. اس لیے کہتے ہیں نا, بیچارہ خود تو چل نہیں سکتا تو آپ کو اٹھا کے پل صراط کیسے کراس کرے گا, نہیں بھی نیچے گرنا تو گرائے گا. قربانی کی قسمیں, سنن ابی داود کی روایت ہے 2809 نحرنا مع رسول الله بالحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. ہم نے حدیبیہ کے مقام پر سات ہی سے سات لوگوں کی طرف سے اونٹ اور سات لوگوں کی طرف سے گائے ذبح کی. تو اونٹ اور گائے مذکر مؤنث, اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال, گائے کی عمر کم از کم 2 سال, اس وقت تک یہ دوندے ہو جاتے. جبکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے فی الجزور عن عشرہ 10 کی طرف سے اونٹ کیا گیا. دونوں حدیثوں میں جمع کیا ہے؟ ویسے تو 7 حصے ہیں, یہاں سفر میں تھے. جب سفر میں ہو, دوسرے جانور نہ مر رہے ہوں, یا اونٹ اتنا مہنگا ہو جائے کہ 10 بکریوں کے برابر, تو پھر 10 کی طرف سے کیا جائے. تو اونٹ مذکر مؤنث, گائے مذکر مؤنث اور بھیڑ مذکر مؤنث. حدیث آپ نے سنی کہ 2 مینڈے آپ نے کیے اور دونوں قسم کے کیے. ایک روایت میں آتا ہے موجوعین, جنہیں خسی کیا گیا تھا وہ بھی جائز. اور دوسری روایت میں آتا ہے ابو داود اور ترمذی کی روایت اقرن فحیل, ایسا جانور جو خسی نہیں کیا گیا, دونوں جائز. جانور کی چوتھی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اونٹ ذبح کیا, 100 اونٹ قربان کیا آپ نے, جن میں سے 63 کو خود نہر کیا اور باقی 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے. اور آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی. آپ نے اپنے گھر والوں اور امت کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی چوتھی قسم بیان کی دم عفرا احب الی من دم سوداوین. دم عفرا احب الی من دم سوداوین. اور دوسری روایت میں آتا ہے دم عفرا ازکا عند اللہ من دم سوداوین. کالے رنگ کا بکرا یا بکری ذبح ہو سکتی ہے, لیکن اگر بالکل سفید ہو تو یہ 2 کالے بکروں کے برابر 1 قربانی ہوگی. عفرا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. عفرا کس کو کہتے ہیں؟ بالکل سفید یا سفید ہے, چند نشان اس میں سرخ رنگ کے ہیں, یا چند نشان مٹیالے کلر کے ہیں, یا چند نشان کالے ہیں. تو یہ قربانی 2 قربانیوں سے بھی پاکیزہ اور محبوب. ذبح کا طریقہ, اونٹ کو کھڑا کر کے لیفٹ سائڈ کی ٹانگ کو باندھ کے اس کو نحر کیا جائے گا. کسی تیز دھار کو اس کی ہنسلی پہ لگایا جائے گا اور خون بہ جائے گا, پھر وہ گر جائے اور گوشت بنایا جائے, یہی اس کا ذبح کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں نحر کرنا. باقی سب جانوروں کو لٹا کے ذبح کیا جائے گا. بسم اللہ, اللہ اکبر کہہ کے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی, میرے گھر والوں کی طرف سے. خود بھی انسان ذبح کر سکتا ہے, کسی کو ساتھ شریک بھی کر سکتا ہے. مرد بھی ذبح کر سکتا ہے, عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 5505 ان امرأة ذبحت شاة بحجر, پتھر سے ایک عورت نے بکری ذبح کر دی. فسئل النبی عن ذلك, اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا. فامر بأكلها, آپ نے کہا کھاؤ. سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو. اور آج مسائل ہیں. پہلا مسئلہ, جس مرغی یا قربانی کو عورت کا ہاتھ لگ گیا قربانی کے وقت, حرام. جس کدو شریف کی اوپر والی وہ ڈونڈی کو کاٹ دیا, حرام. ما هذه الجهالة والجاهلية. اچھا وہ پکا کے پیش کر دے تو حلال ہے, اور اگر وہ کاٹ دے تو حرام ہے. یا سبحان اللہ, تلك اذن قسمة ضیزة. اور دوسرا مصیبت کیا ہے؟ کہ الحمدللہ وہ قربانی کے وقت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی, کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں. تو مالکان بیچارے چھپا کے کرتے ہیں, یہ نہ ہو کہ قربانی سے پہلے پہلے جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے. چھری کو اچھی طرح تیز کریں, پہلا ادب. جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں, دوسرا ادب. کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں, تیسرا ادب. جانور کو گھسیٹ کر نہ لائیں, چوتھا ادب. اور احسان کریں. احسان کیا ہے؟ یہ پانچواں ادب ہے. اذا ذبحتم فاحسن الذبح, اچھی طرح ذبح کرو. احسان کیا ہے؟ اچھے طریقے سے اسے باندھو اور تیز چھری لے کر اچھی طرح اس کو ذبح کرو, پھر اسے چھوڑ دو, لیکن جانور بندھا ہوا ہو. یہ جو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ پوری برادری کے اوپر بیٹھ جانا, کہ اس کو ہلنے نہیں دینا, یہ ظلم ہے. اس کو چھوڑیے تاکہ اس کی روح جلدی نکل جائے. قربانی جب ہو جائے تو قربانی 10, 11, 12, 13 شام سے پہلے پہلے, یہ 4 دن قربانی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح, سلسلہ صحیح 2476. تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں. قربانی کا دن 1, 11, 12, 13 یہ ایام تشریق, مغرب تک, چونکہ اسلامی دن مغرب کو ختم ہو جاتا. جب قربانی ہو جائے تو پھر 4 چیزیں. نمبر 1, من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت له, جس نے کھال کو بیچ دیا اس کی قربانی نہیں ہے. صحیح الجامع 6118. کیونکہ یہ مسکینوں کا حق ہے. آپ کو بڑے بڑے پوسٹر نظر آئیں گے اور آتے ہوں گے, فلاں تنظیم کو دیجئے, فلاں مدرسے کو دیجئے, فلاں ہاسپٹل کو دیجئے. کیلا, یہ مسکینوں کا حق ہے, نہ یہ ہسپتالوں کا حق ہے, نہ یہ مدرسوں کا حق ہے, نہ کسی اور کا. ہاں اگر آپ مسکین ختم کر لیں تو پھر کسی نیکی کی جگہ پہ دے سکتے ہیں. دوسری بات, جس سے قربانی کروائی ہے اجرت پیسوں کی دیں, گوشت یا کھال بطور اجرت نہ دیں. سنن ابی داود 1769. وَأَمَرَنِي أَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا, مجھے حکم دیا کہ قصاب کو گوشت یا کھال بطور اجرت نہیں دینی. نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا, اپنے پاس سے ان کو دیا کرتے. تیسری بات, قربانی کے بعد خود بھی کھائیے, سلسلہ صحیحہ 3563. مسکینوں کو بھی کھلائیے. وَأَطْعِمُ الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُ, قلو منہا و اطعم البائس الفقیر, فقیروں کو, مسکینوں کو, رشتہ داروں کو, مہمانوں کو کھلائیے. اور چوتھی بات, چاہو تو اس کے کباب اور وڑیاں بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں. سلسلہ صحیح ہے 3563. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی کے سامنے گوشت رکھا, کہا یہ کون سا ہے؟ کہا قربانی کا گوشت. کہا اتنی دیر ہو گئی, میں تو جب تک پوچھوں گا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ, ایک ذی الحجہ سے اگلے ذی الحجہ تک کھا سکتے ہو. لیکن کب؟ اسلام کی ابتدا میں تین دن کی اجازت تھی ذخیرہ کرنا، پھر بعد میں اجازت ہوگی کہ جب چاہو ذخیرہ کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مسکینوں، فقیروں اور ضرورت مندوں کو محروم کر کے نہیں، ان کو دے کر اگر زیادہ قربانیاں کی ہیں تو رکھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔